بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبارک گھڑیاں، مبارک دن، مبارک راتیں، مبارک ساعتیں چل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان گھڑیوں کی قدردانی کی ہمیں توفیق دے، ان کی ناقدری سے ہمیں بچائے، ان کی ناقدری پر جو وبال اور جبریل امین کی بد دعا اور اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین، اس کی ہلاکت سے ہمیں بچائے اور ہم اپنے آپ کو اس رمضان مبارک میں حق تعالی شانہ سے مغفور منوا لیں کہ مالک ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر کے ہمیں آئندہ کے لیے صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق اور ہمت دے. اور یہ ساعتیں ایسی ہیں کہ اس میں جو مانگو مل جاتا ہے. روزے کی حالت میں بھی آپ مانگتے رہیں، راتوں کو بھی مانگتے رہیں، کوئی وقت متعین نہیں. اس کی ہر ہر ساعت قیمتی، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے. تلاوت عبادت کی ہمت نہ ہو، پڑے رہیں، پڑے پڑے مانگتے رہیں، سوچ زبان نہ ہل سکے تو سوچ سے، تصور سے مانگتے رہیں. حضرت شیخ قدس روح کے یہاں کا ایک قصہ مجھے یاد آیا. حضرت مولانا لطف الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خسر صاحب، مولانا محمود الحسن کے نانا جان رحمۃ اللہ علیہ، وہ فیصل آباد پہنچے، میرا نام لیا، ساتھیوں نے ملاقات کروائی. مجھ سے فرمایا کہ میں تو صرف ایک مقصد، ایک آرزو لے کر آیا ہوں کہ حضرت شیخ قدس روح سے مجھے دعا کروانی ہے. میں حضرت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا. مصافحہ، سلام، ملاقات کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ پاک لے جائے، وہاں سے واپس نہ لائے، وہاں مجھے موت دے. حضرت شیخ قدس روح نے دعا فرمائی، چند منٹ کے لیے تشریف لائے، زیادہ قیام بھی نہیں رہا. یہی آمد اور حاضری کی ملاقات اور یہی واپسی کی ملاقات. سلام مسافر کے بعد واپس تشریف لے گئے. رمضان مبارک کے بعد جب میں یہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ تشریف لے گئے اور وہاں احد کے علاقے میں مقیم ہیں. کچھ دنوں کے بعد حضرت مولانا لطف الرحمن صاحب نے بتایا کہ ان کی تمنا پوری ہو گئی، بقیع میں مدفون ہو گئے. کاش کہ ہم ان کی طرح سے طلب سچی رکھیں، طلب سچی رکھیں. اس دن میں نے قصہ عرض کیا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حمیدی کا، کہ وہ حکام کو وصیت کر رہے ہیں، مظفر کو وصیت کر رہے ہیں کہ مظفر میں مر جاؤں تو میری وصیت ہے تمہیں کہ مجھے بشر حافی کے برابر میں دفن کیا جائے. یہاں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب مصنوعی بناوٹی قصے ہیں جو گھڑے گئے کہ صوفیہ اور محدثین میں نہیں بنتی. محدثین صوفیہ کے سامنے جھکتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے، زندگی میں دعائیں لیتے تھے، مرنے کے بعد چاہتے تھے کہ ان کا پڑوس ملے، ان کے قریب ہم دفن ہوں. اب کتنے بڑے محدث، معاف کیجیے، یہ حمیدی امام بخاری کے استاذ نہیں ہیں. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حمیدی دو ہیں، ایک حمیدی مکی، وہ امام بخاری کے استاذ ہیں، اور دوسرے ہمارے یورپ کے علاقے کے، اسپین کے، میورقا کے حمیدی ہیں. تو انہوں نے وصیت کی کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے. اور یہ حمیدی تو حمیدی مکی سے بھی آگے، کہ ابن حزم ظاہری کے شاگرد اور تلمیذ خاص، اور ان کی وجہ سے انہیں بڑی تکالیف کا سامنا بھی ہوا، کہیں تکلیفیں بھی دی گئی، اس کے باوجود اتنے روایات اور احادیث کے ظاہر پر عمل کے داعی ابن حزم ان کے یہ شاگرد خاص اور یہ مرتے وقت وصیت کرتے ہیں مظفر کو، مجھے بشر حافی کے قریب دفن کیا جائے، مگر انہوں نے کہیں اور دفن کر دیا۔ کچھ مدت کے بعد، 3 سال کے بعد خواب میں تشریف لائے، ڈانٹا، گھبرا کر اٹھے، انتظام کیا، قبر کھلوائی تو سارا علاقہ خوشبو سے معطر۔ اب یہاں سے بشر حافی کے قریب ان کو دفن کیا گیا۔ تو یہ حمیدی اندلوسی باوجود اپنے علم و فضل کے کس قدر بشر حافی کے معتقد، اور آگے سنیے کہ خطیب بغدادی علم اور علم حدیث، تاریخ اور سارے فنون کے کتنے بڑے امام، مگر خود وہ اپنا حال بیان کرتے ہیں کہ جب میں حج کے لیے گیا، آب زمزم کا گلاس ہاتھ میں ہے کہ جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم کا پانی 3 مرتبہ پیا اور اللہ تعالیٰ سے 3 حاجتیں مانگی۔ ایک حاجت یہ کہ الہی، یہ تاریخ بغداد میرے ساتھ جو میں نے لکھی ہے جا رہی ہے، طویل سفر ہے، ریگستانی سفر ہے، موسم کا حال معلوم نہیں، ذرا سی بارش ہوئی اور سارا بھیگ کر دھل کر ختم ہو گیا۔ تختیوں پر لکھتے تھے، روز دھو دیتے تھے، پھر دوبارہ دوسری چیزیں لکھا کرتے تھے، جس طرح کہ افریقہ میں بچوں کو الف با اور قرآن شریف کی کتابت سکھائی جاتی ہے۔ کاغذ ان کے پاس نہیں تھا۔ کتنی نعمتیں ہمیں بادشاہوں جیسی، جو کسی زمانے میں بادشاہوں کو میسر نہیں ہوتی تھی، ہم میں سے ہر شخص کے گھر میں وہ تمام چیزیں میسر ہیں۔ تو وہ دعا کرتے ہیں کہ الہی میری یہ رستے میں تاریخ بغداد میری کتاب ضائع نہ ہو اور میں اس کو سلامت لے کر پہنچوں اور بغداد میں اس کا درس دوں۔ دوسری حاجت میں نے مالک سے یہ مانگی کہ جامع منصور، بغداد کی جامع منصور میں مجھے تدریس حدیث کا موقع ملے اور میں طلباء کو حدیث کا املا کراؤں۔ تیسری حاجت یہ تھی کہ مرنے کے بعد الہی مجھے بشر حافی کا جوار اور ان کا پڑوس چاہیے، ان کی قبر کے قریب میں دفن ہوں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کو خادم پنکھا جل رہا ہے، وہ ہاتھ والا پنکھا نہیں ہوتا، وہ بھی ہوتا ہے مگر وہاں پورے مجمع کو پنکھا کرنے کے لیے ایک لحاف لٹکا دیا جاتا ہے ایک بانس کے ساتھ، اور اس بانس کے ساتھ ایک رسی باندھی جاتی ہے، وہ جس طرح کیر ہوتی ہے حداد کی، اور وہاں آگ جلانے کے لیے، لکڑیاں جلانے کے لیے، ہوا کے لیے انتظام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سارے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کے لیے وہاں یو پی میں یہ انتظام ہوتا ہے۔ تو وہ خادم پنکھا جل رہا ہے، اس نے حضرت نانوتوی قدس روح سے پوچھا کہ حضرت کسی نیک آدمی کے قریب دفن ہونے سے فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اس نے پڑھا کہ لیس علیل انسان الا ما سعا، انسان کو وہی کارآمد ہوگا جو خود اس کا عمل ہے۔ تو حضرت نے آسان جواب مرمت فرمایا، پوچھا کہ یہ تم پنکھا کس کو جل رہے ہو، کس کی وجہ سے تم پنکھا جل رہے ہو، تکلیف اٹھاتے ہو؟ تو عرض کیا کہ آپ کی وجہ سے۔ فرمایا کہ دوسروں کو ہوا پہنچ رہی ہے؟ فرمایا جواب سمجھ میں آ گیا کہ وہاں آپ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جو پڑوس میں بشر حافی پر نعمتوں کی، رحمتوں کی بارش ہوگی، جنت کی ہوائیں کھڑکیوں سے آتی رہیں گی، تو جو قبرستان میں جتنے مردے ہیں، قریب میں دفن ہیں، سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ چنانچہ یہ تینوں تمنائیں خطیب بغدادی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انہوں نے زمزم کا پانی پینے کے وقت مالک سے مانگی تھی ساری تمنائیں ان کی پوری ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں کی حاضری مقدر فرمائے, بار بار لے جائے آب زمزم, سیر ہو کر ہم پی سکیں اور اس کی قدر جان کر ہم مالک سے مانگتے ہوئے وہ زمزم پئیں اور ہماری دعائیں حق تعالیٰ شان و قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں کس طرح قبول فرمائی کہ جہاں گئے وہاں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی خدمت کا کام لیا. فضل ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بیروت کے قریب سور کی جامع مسجد میں ان کی خدمت میں حاضر تھا تو کسی علوی نے آ کر خطیر رقم سے بھری ہوئی تھیلی دینا چاہی, آپ نے انکار فرمایا تو اس نے مسلح پر اس کو الٹ دیا, آپ مسلح جھاڑ کر کھڑے ہو گئے اور وہاں سے باہر نکل گئے. تو خود اپنا استغنا کا عالم تو یہ تھا, دوسروں سے خطیر رقمیں بھی وصول کرنے سے انکار, مگر ابو زکریہ فرماتے ہیں کہ جامع دمشق میں ہمیں پڑھاتے تھے تو میں نے اپنے قیام کے لیے جامع مسجد کا مینارہ, دمشق کی جامع مسجد کا مینارہ تجویز کر رکھا تھا. تو ایک دن میرے پاس تشریف لائے, دیر تک مجھ سے باتیں کرتے رہے اور بند لفافہ مجھے عنایت فرمایا, یہ فرماتے ہوئے کہ ہدیہ دینا مستحب ہے, اپنی ضرورت کی چیزیں اس سے آپ خرید سکتے ہو. تو میں نے ان کے تشریف بری کی بات کھول کر دیکھا تو ایک خطیر رقم وہ دے کر گئے. اللہ تعالیٰ نے برکت فرمائی ان کے سلسلے میں. سمعانی فرماتے ہیں کہ میں نے خطیب بغدادی کے 16 شاگردوں سے حدیث پڑھی ہے جنہوں نے بغداد میں آپ سے حدیث پڑھی تھی, ان میں سے 16 سے میں نے حدیث پڑھی. ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ آپ کی جامع مسجد میں تدریس کی مجلس دیدنی تھی, دیکھنے کے قابل تھی کہ آپ کی آواز اس قدر بلند تھی کہ اتنی عظیم الشان وسیع و عریض مسجد لیکن آخری کونے تک آپ کی آواز پہنچتی تھی. اسی لیے ایک حج کے سفر کے ساتھ ہی بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ خطیب بغدادی سفر حج میں تھے, روز ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور ختم کرنے کا معمول تھا. اللہ تعالیٰ ان مبارک ایام میں ہمیں بھی اس کی توفیق دے, ہمت دے اور شوق دے کہ ہم روز ایک ختم کر پائیں, جیسا حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر بعض ائمہ کا روزانہ دو دو ختم کا معمول تھا, ایک ختم دن میں ایک رات میں. حضرت شیخ قدس روح کا ساری زندگی کا معمول رمضان مبارک کے 24 گھنٹے میں ایک ختم کم سے کم ہوتا تھا, چند پارے اوپر ہی ہو جاتے تھے. سارے رمضان کے ختم پر گنے جاتے تو کبھی 35-36 قرآن شریف آپ کے ہوتے. اللہ ہمارے لیے بھی اس کو آسان فرمائے. تو ان کے سفر حج کے ساتھی فرماتے ہیں کہ ہم سفر میں ساتھ تھے اور بلند آواز سے, ترتیل سے, تجوید سے اور ٹھہر ٹھہر کر قرآن شریف پڑھ رہے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت آپ کا قرآن ختم ہو جاتا, جیسا ساؤتھ افریقہ کے قاری صاحب کا قصہ بتایا تھا کہ سیمپل پھرتے تھے, صبح نکلے گھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم شروع ہو گیا قرآن شریف اور مغرب کے وقت ختم. کتنا آسان ان پڑھنے والوں کے لیے. تو ساتھی فرماتے ہیں کہ غروب کے وقت ان کا قرآن ختم ہوتا تھا, تو جیسے قرآن ختم ہوا کہ اس کے انتظار میں رہتے تھے ساتھی قرآن وہ ختم کر لیں اپنا. کتنی پابندی اس معمول کی کہ طلبہ پڑھنا چاہتے ہیں, حدیث پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں, ابھی اپنا قرآن شریف, ایک قرآن شریف پڑھنے کا معمول ہے, وہ ختم کر کے پھر پڑھائیں گے. تو ساتھی فرماتے ہیں کہ جب آپ کا قرآن ختم ہو جاتا پھر سب ہم لوگ سب آپ کے پاس جمع ہو جاتے اور آپ حدیث بیان فرمانا شروع کرتے. اسی طرح ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں خطیب بغدادی کے ساتھ تھا اور ایک ہی اونٹ پر ہم دونوں سوار تھے، تو ان کا معمول ہر دن اور رات میں ایک قرآن شریف ختم کرنے کا تھا. اللہ تعالیٰ جن کے لیے آسان فرما دیتے ہیں ان کے لیے کتنا آسان. اگرچہ خطیب بغدادی کی طرف ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ باتیں منسوب ہیں، لیکن یہ جو عام محدثین کی طرف صفات باری تعالیٰ کا ایک خاص مسلک منسوب کیا جاتا ہے وہ اس سے مختلف تھے. ان کا بالکل مسلک معتدلانہ تھا. محمد بن مرزوق زعفرانی فرماتے ہیں کہ خطیب بغدادی نے ہمیں بتایا کہ صفات باری تعالیٰ میں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں باری تعالیٰ کی صفات، تو انہیں ان صفات کو جیسی وارد ہوئی ہیں اس طرح بیان کر دیا جائے، نہ ان کی کیفیت بیان کی جائے، نہ کسی چیز سے تشبیہ دی جائے، نہ نفی کرنے والوں کی طرح ان کی نفی کی جائے جنہوں نے نفی کر دی اور اس کا انکار کر دیا، اور دوسروں نے اس بات میں اتنا غلو کیا کہ ان کی کیفیت بیان کرنے، مخلوق کے ساتھ تشبیہ دینے پر وہ اتر آئے. وہ فرماتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ نفی اور انکار اور تجسیم کے درمیان اعتدال کا مسلک اختیار کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین غلو کرنے والے اور تقصیر کرنے والے دونوں کے درمیان اعتدال کے ساتھ ہے. جو عقیدہ اور مسلک حق تعالیٰ شانہ کی ذات کے بارے میں ہے، وہی طریقہ صفات کے بارے میں بھی اختیار کیا جائے کہ کسی طرح کی کوئی کیفیت اور تحدید نہ کی جائے. حق تعالیٰ شانہ کے لیے ہاتھ، کان، آنکھ کا جو ذکر قرآن کریم میں آیا، تو نہ ہم اس کی کوئی تعویل کرتے ہیں، اس کو اپنے حال پر رکھتے ہیں، اور نہ اپنے اعضاء کے ساتھ ان کو تشبیہ دیتے ہیں، نہ اپنے کانوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، نہ اپنی آنکھوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، کہ جو خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلی شیء ولم یکن لہ کفوًا احد، اس میں ہمیں تعلیم دی گئی کہ ہم حق تعالیٰ شانہ کی ذات کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھیں اور اس کی صفات کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. خطیب بغدادی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ نصف رمضان المبارک سے بیمار ہوئے، دو مہینے تک بیمار رہے، سات ذی الحج کو انتقال ہوا. جب انتقال ہوا اور تدفین کی ترتیب شروع ہوئی، تو لکھا ہے کہ ایک صوفی ابو بکر بن زہرا وہاں تھے، جنہوں نے بشر حافی کے قریب ان کی قبر کے ساتھ اپنے لیے قبر تیار کر رکھی تھی. ہر ہفتے وہاں جاتے، اس میں لیٹتے، وہاں ایک قرآن شریف ختم کرتے. اب خطیب بغدادی کی وصیت تھی کہ مجھے بشر حافی کے قریب میں دفن کی مجھے کیا جائے، تو انہوں نے ابو بکر ابن زہرا نے وہ قبر دینے سے انکار کیا. محدثین اکٹھے ہوئے اور ان سے پوچھا کہ اگر بشر حافی زندہ ہوتے تو ان کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہوتے اور خطیب بغدادی آ جاتے تو تم کیا کرتے؟ تو کہنے لگے مجھے اٹھنا پڑتا، میں نیچے بیٹھ جاتا. تو انہوں نے کہا اب بھی ادب یہی ہے کہ آپ کو وہی کرنا چاہیے جو تم ان کی زندگی میں کرتے. یہ کہلا سمجھا کر کے انہیں مطمئن کیا اور اس جگہ پر خطیب بغدادی کو بشر حافی کے قریب دفن کیا. تب یہ دفن سے جو فائدہ ہوتا ہے، وہ کتنا عظیم الشان فائدہ خطیب بغدادی کو ہوا، جو حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے خادم کو سمجھایا تھا، بالکل وہی ہوا. کہ علی ابن حسین فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، میں نے کسی سے پوچھا کہ خطیب بغدادی کہاں ہیں، تو کسی نے کہا کہ ان کو جنت کے درمیان میں جہاں ابرار آپس میں ملتے ہیں وہاں رہنے کے لیے مکان دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ تعالی ہمیں صالحین، شہداء، ابرار، صدیقین کے ساتھ رکھے. تو یہ حضرات محدثین اور حضرات صوفیاء کرام کے درمیان جو خلیج بتائی گئی، کتنا غلط پروپیگنڈا. ابھی آپ نے سنا کہ کس طرح خطیب بغدادی برسوں سے اپنی صحت کے زمانے سے اور مقدس جگہوں پر زمزم کے کنویں پر دعا کر رہے ہیں کہ الہی یہ صوفیہ کرام کے امام بشر حافی کے پڑوس میں مجھے دفن ہونا ہے، میری تمنا پوری فرما۔ مرنے کے بعد جب دفن کے لیے لے جا رہے ہیں، اب وہاں قبر کھود کر کوئی اور اب پڑوس کا متمنی ہے۔ کیا ان حضرات کی محبوبیت کا ٹھکانہ؟ کیسے حاسدین اس کو برداشت کر سکتے تھے کہ او ہو، جن کو مرے ہوئے دفن ہوئے برسوں ہو گئے، ان کی مقبولیت ختم ہی نہیں ہوتی، تو ان کی زندگی میں پھر کیا ان کے ساتھ نہیں کیا گیا ہوگا؟ تو یہ حضرات صوفیہ کرام کے ساتھ بھی حاسدین نے زندگی میں بھی وہی کیا، مرنے کے بعد بھی وہی کیا، یہی حضرات ائمہ اربعہ کے ساتھ کیا گیا کہ دونوں کے درمیان خلیج بتائی گئی کہ دونوں ایک دوسرے سے متنفر ہیں، صوفیہ محدثین کو پسند نہیں کرتے، محدثین صوفیہ کو پسند نہیں کرتے، ان کے عقائد کو غلط بتانے کی کوشش کی گئی، اور یہ جتنی ان کی طرف سے کرامات سرزد ہوتی تو وہی ان ھذا الا ساحر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام مجید کے متعلق جو کفار نے کہا وہی اس کو دہرانے سے باز نہیں آتے۔ تو ہوتی کرامتیں دیکھیے، حضرت شیخ قدس الروح سفر میں ہیں، فیصل آباد میں ہیں، اور کتنے بڑے انسان، جمعیت علماء پاکستان کی بنیاد پاکستان میں رکھنے والے، اس کے مجلس عاملہ کے رکن، کتنی ساری تنظیموں کو آگے بڑھانے والے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کے لیے پہنچتے ہیں، حضرت شیخ قدس الروح ایک منٹ کے لیے دست مبارک اٹھا کر ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اور ان کی تمنا پوری ہو جاتی ہے، بہت جلد خوشخبری ہم سن لیتے ہیں کہ حضرت مولانا عبدالحنان صاحب نے جو تمنا کی تھی کہ اللہ مجھے بقی نصیب فرمائے، سفر فرماتے ہیں اور وہاں احد میں جا کر قیام پذیر ہو جاتے ہیں، اور پھر وہیں اللہ تعالیٰ ان کی تمنا پوری فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی روز کرامتیں حضرت شیخ قدس الروح کی یہاں دیکھی جاتی تھی، تو اب کیسے اس کو برداشت کیا جائے گا؟ جن کے قلب میں حسد ہے، نفاق ہے، شر ہے، تو وہ قلوب کیسے اس کو برداشت کر پائیں گے؟ تو یہی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا گیا کہ امام اوزائی، حضرت امام اعظم کی زندگی میں امام اوزائی پوچھتے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد سے کہ من حاضر مبتد بالکوفہ، کوفے میں یہ بدعتی کون ہے؟ تو یہ عظمتیں آپ نے سنا کہ کیا فرماتے تھے کہ جن بلندیوں تک پہنچنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ان بلندیوں تک امام اعظم ابو حنیفہ النعمان کو اللہ عز و جل نے پہنچایا۔ کیا علم، کیا اجتہاد، کیا روحانیت، کیا مجاہدے، کیا قرآن مجید کی تلاوت۔ ان سے پوچھا گیا حضرت امام اعظم سے کہ یہ آپ نے اتنی قوت کہاں سے حاصل فرمائی کہ سارا دن تدریس اور افتاء اور تدوین شریعت میں آپ گزارتے ہیں، اور ساری رات مالک کے سامنے کھڑے کھڑے ایک رات ہم نہیں گزار سکتے؟ تو حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ یہ جو حروف معجمہ ہیں الف سے لے کر یا تک میں، اور وہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اس میں وہ حروف قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں جمع کیے گئے ہیں، اور دوسری آیت میں ثم انزل علیکم من بعد الغم، اس میں وہ جمع ہے. ان حروف، یہ حروف جو حق تعالیٰ شانہ کے 99 اسماء گرامی ہیں، اس میں جن جن میں پائے گئے ان اسماء کے ورد کا ورد کر کے میں نے مالک سے دعائیں مانگی، تب جا کر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت قوت عطا فرمائی کہ میں ساری ساری رات 40 برس تک نہیں سویا، مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، معمول میں کوئی فرق نہیں. تو یہ بلندیاں رفعتیں کیسے کوئی دیکھ سکے گا؟ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام ائمہ کا یہی حال، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں ستایا گیا، کیوں سزائیں دی گئیں، مقبولیت برداشت نہیں ہوئی حاسدین سے. تب حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے متعلق امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں، کان الشافعی کالشمس للدنیا وکالعافی للبدن فهل ترى لهذين من خلف او عنهما من عوض. کہ امام شافعی کو کیا پوچھتے ہو، وہ تو جس طرح دنیا کو سورج کی ضرورت ہے، جس طرح دنیا سورج کے بغیر اندھیر ہے، کالی ہے، اور ایسے ہیں امام شافعی جس طرح بدن کے لیے عافیت، عافیت نہ ہو تو بدن تو ایک لاشا ہے، جسم تو مردہ ہوگا. پھر سوال کرتے ہیں پوچھنے والے سے، ہل ترا لہذین من خلف، کیا تم اس کا کوئی بدل ہمیں بتا سکتے ہو؟ سورج کے بدل، سورج نہ ہو اور کوئی چیز چراغ کوئی اور روشن کر سکتے ہو جو اس کا بدل بن جائے، اور بدن کو عافیت نہ ہو تو لاشا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ تو اب اتنے بڑے امام، اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں محبت سے دیکھا، جنہوں نے اپنے اپنے انداز میں پھر انہوں نے تبصرہ کیا. ابن مہدی فرماتے ہیں کہ میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الرسالہ پڑھی تو ادھلتنی، مجھے ہلا کر رکھ دیا. میں نے کہا کہ ایسا عظیم کلام، ایسی عظیم تحریر. تو اس وقت سے لے اب تک میں نے اپنی دعا میں امام شافعی رضی اللہ عنہ کے لیے معمول بنا لیا کہ میری کوئی دعا جس میں پہلے میں ان کے لیے دعا نہ مانگوں، ایسی میری کوئی دعا نہیں ہوتی. میں سمجھوں گا کہ ان کے لیے دعا کروں گا، اس کی برکت سے اللہ میری دعا قبول کریں گے. کیوں کہ وما ظننت ان اللہ خلق مثل هذا الرجل، کہ میرا گمان نہیں ہے کہ اللہ نے امام شافعی جیسا کوئی دوسرا انسان پیدا کیا ہوگا. اور آگے دیکھیے، بہت بڑے محدث ابو زرع رازی فرماتے ہیں کہ ملت اسلامیہ اور امت محمدیہ پر سب سے بڑا جو رب تعالیٰ کا، اللہ عز و جل کا احسان ہے، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وجود ہے. کسی اور نے کہا کہ یہ جتنے محدثین ہیں سب امام شافعی رضی اللہ عنہ کے سامنے بچہ پارٹی شمار ہوتی ہے. یہ اصحاب الحدیث عیال علی الشافعی فتح لهم الاقفال، کہ امام شافعی کے سامنے یہ سب بچے ہیں، آپ نے اس کے قفل ان کے سامنے کھول دیے. ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شاگردوں میں حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد. تو امام محمد فرماتے ہیں کہ ان تکلم اصحاب الحدیث یوماً فبلسان الشافعی، کہ جو کچھ بولیں گے محدثین وہ سب امام شافعی کا کلام دہراتے نظر آئیں گے. امام احمد فرماتے ہیں کہ ما احد مس بیدہ محبرۃ ولا قلما الا وللشافعی فی رقبتہ منا، کہ جو کوئی قلم دوات اٹھائے گا تو اس کی گردن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے احسان کا ہار پڑا ہوا ہوگا. ولولا الشافعی ما عرفنا فقہ الحدیث، ولولا الشافعی ما عرفنا فقہ الحدیث کہ امام شافعی نہ ہوتے تو ہم حدیث کو نہیں سمجھ پاتے تھے. وکان الفقہ قفلا علی اہلہ حتی فتحہ اللہ بالشافعی, کہ یہ بن تالا فقہ کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فقہا کے لیے, محدثین کے لیے کھول کر ان کے سامنے پیش کیا. تو جن کی عظمتوں کا یہ حال ہو, جن کی مدح سرائی کی تسبیحیں اس طرح پڑھی جاتی ہوں, تو وہ دشمن کب اس کو سن پائیں گے؟ امام احمد فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے پہلے اسحاق ابن راہوی نے متعارف کرایا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے. کیا ہو, کہتے ہیں مکے میں میری ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے لے گئے, فرمانے لگے کہ آؤ میں تمہیں ایک شخص دکھاتا ہوں کہ تمہاری آنکھوں نے اس جیسا انسان کبھی دیکھا نہیں ہوگا, فاران شافعی. تو اب میں پہنچ گیا تو میں نے جانچنے کے لیے ان کے ساتھ مجلس قائم کی اور ہر فن میں میں نے جانچا ان کو. فتناظرنا فی الحدیث فلم ار اعلم منہ, کہتے ہیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے علم کا علم حدیث کے بارے میں تبادل خیال کیا تو میں نے دیکھا ان سے بڑھ کر تو کوئی عالم ہے نہیں. ثم تناظرنا فی الفقہ فلم ار افقہ من, فقہ کے بارے میں تبدیل آرا ہم نے کی تو میں نے کہا کہ وہ ان سے بڑا فقی کوئی نہیں. ثم تناظرنا فی القرآن فلم ار اقرا منہ, جب قرآن کریم کی تفسیر کے بارے میں ہم نے مناظرہ شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کا عالم ان سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے. ثم تناظرنا فی اللغہ, یہ لغہ یہ تو بچپن سے امام شافعی رضی اللہ عنہ کی گدی میں تھا. ثم تناظرنا فی اللغہ فوجدتہ بیت اللغہ, ہو یہ تو ایک قلعہ ہے, ایک عظیم کتب خانہ ہے لغت کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں. تو مجھے پھر فیصلہ کرنا پڑا, وما رأت عینای مثلہ قط, کہ میں نے کبھی بھی ان جیسا انسان نہیں دیکھا کہ جس میں تمام علوم جمع. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو نظر نہیں لگے گی, حسد نہیں ہوگا. چنانچہ ایک شخص سجدے میں ہے, دوسرے کوئی صاحب وہاں پہنچ گئے, کھڑے ہو گئے کہ بیچارے دعا میں مالک سے اپنی فریاد کر رہے ہیں, لیکن فریاد کیا, وہ کان لگا کر جو انہوں نے کلمہ سنے تو کیا دعا کر رہے تھے, اللہم امیتی شافعی, یہ خدا تو شافعی کو موت دے دے. تو یہ حسد کی کارستانی ہے ساری, کہ صوفیہ اور محدثین میں نہیں بنتی, محدثین خفا ہیں صوفیہ سے, ان کی تنقیص کرتے ہیں, انہیں برا بھلا کہتے ہیں, ان کا عقیدہ غلط بتاتے ہیں کہ فلاں عقیدہ ان کا غلط, فلاں حرکت ان کی غلط. اسی طرح حضرت امام اعظم کے بارے میں زندگی میں بھی اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح سے زندگی میں میں کیا کیا آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا, جس کے نتیجے میں جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شہادت پائی, امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی شہادت پائی. اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اپنے ائمہ کی قدر و منزلت پہچانیں. فتنے, یعنی کوئی 10 سال پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہر مسجد میں اس طرح سلفیت سلفیت, لیکن یہ فتنے سب ایک سیلاب کی طرح قرب قیامت کی وجہ سے ہر مسجد میں, ہر درسگاہ میں, ہر تعلیم گاہ میں, ہر گھر میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے, ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے, اور جو اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی, جو ہمارے ائمہ اربعہ جو علوم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے, جو شریعتیں مدون کر کے ہمارے لیے چھوڑ کر گئے, اللہ تعالیٰ ان سے چمٹے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.